الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجیے گا محمد وال محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد وال محمد. پروردگار عالم کی جو اوصاف عقل کے ذریعے سے انسان کے لیے ثابت ہوتی ہیں، یعنی وہ اوصاف کی جنہیں ہم انسان اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے بھی سمجھ پاتے ہیں کہ پروردگار عالم میں موجود ہیں، ان اوصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک باضابطہ نظام ارسال فرمائے، انسان کو کمال تک پہنچنے میں باقاعدہ رہنمائی کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باضابطہ رہنمائی اور باقاعدہ ہدایت انسان کو نہ بھیجی جائے تو اس دنیا کے اندر مسائل کے حل پر انسان کے اندر توانائی نہیں ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی مشکلات پر بھی دسیوں آراء اور افکار موجود ہیں. تو آپ دنیا کے کسی بھی مسئلے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جہاں پر اتفاق رائے پایا جائے، یعنی کوئی ایسا معتدن بے مسئلہ ہو، ایسا مسئلہ جس پر انسانیت نے توجہ دی ہو اور اس نے اتفاق رائے بھی حاصل کر لیا ہو. ہر مشکل کے اوپر متعدد آراء افکار ہم انسانوں کے پاس موجود ہیں. بہت سادہ مسائل سے لے کر بہت پیچیدہ تک پہ چلے جائیے، صورتحال یہی ہے. مثلاً بہت سادہ مسائل کیا ہیں؟ بظاہر سادہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں کن حقوق کو ادا کریں تو ان کی زندگی بہترین زندگی کہلائے گی. تو کسی نظریے میں آپ کو یوں نظر آئے گا کہ انسان ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کمیونزم کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ وقف کر دیجیے اپنے آپ کو معاشرے کے لیے، آپ اپنے طور پر کچھ نہ کیجیے، اپنے لیے کچھ نہ بنائیے، سب کچھ معاشرے کو دیتے چلے جائیے. اور معاشرہ حکومت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، سب کچھ آپ حکومت کو دے لیجیے تو آپ کی سعادت پوری ہو جائے گی، آپ کی کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور کوئی نظریہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، حکومت کا تو کام بس یہ ہے کہ وہ چیزوں کو دور سے دیکھے، جہاں انتہائی ضروری ہو بس وہاں دخالت دے. تو یہ دو متضاد آرا ہو جائیں گی، اور ان دو متضاد کے درمیان میں دسیوں ہزاروں اور افکار اور آرا ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طرح انسان کس حد میں جا کر قدرت کے نظام میں، طاقت کے نظام میں، یعنی جو انسان ایک دوسرے کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے سپروائزر بن جائیے، آپ ہمارے لیڈر بن جائیے، انسانوں کی شرکت کس حد میں ہونی چاہیے؟ تو کوئی نظام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی طاقت، اپنا اختیار کسی کو سپرد نہ کیجیے، آپ مطلق آزاد رہیے، جو کرنا ہے کرتے رہیے. اور کوئی نظام یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی کوئی طاقت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، جو بھی اختیار اور ارادہ ہو وہ سب ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے. تو یہ صرف چند مثالیں ہیں ایسے مسائل کی کہ جن کے اوپر انتہائی شدید طریقے سے اختلاف رائے موجود ہے. اور پروردگار عالم نے اسی مشکل کو حل کرتے ہوئے ادیان کو ارسال فرمایا، دین کو ارسال فرمایا، اور اس دین کو ایک تدریجی نظام کے تحت آہستہ آہستہ بیچتے ہوئے کمال تک پہنچایا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محمد نبی اکرم کے ذریعے سے قرآن کریم کا نظام بہترین نظام کی صورت میں انسانوں کے پاس موجود ہوا. اب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک کتاب کی صورت میں انسانوں کے پاس موجود ہے، دنیا کا بہترین نظام. خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس پہ عمل کرو گے تو سعادت کو حاصل کرو گے، کامیابی کو حاصل کرو گے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ قوم جس کے لیے قرآن کریم نازل کی گئی ہے، وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو جسے دوسری قوموں کی خاطر بنایا گیا ہے، وہی قوم اس وقت تنزلی کے کئی مسائل کے اندر دوچار ہے. اور وہ مسائل کے جن کو ہم مادی ترقی کی نشانی قرار دیتے ہیں ان کو اگر چھوڑ بھی دیں تو وہ مسائل جن کا حتیٰ مانوی ترقی سے تعلق ہے، وہ مسائل بھی انہی قوموں کے اندر پائے جا رہے ہیں جو بظاہر اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مدافع ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں. تو ایک عجیب صورتحال بنتی ہے کہ ایک طرف سے قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دوسری امت کے لیے بنایا گیا ہے، اور دوسری طرف سے مسلمان کا کردار ہے جو اپنے کردار کے کسی بھی ذریعے سے، اپنے کردار کے کسی بھی پہلو سے اپنے عمل کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اپنے عمل کو، اپنے مقام کو صحیح حل نہیں کر رہا. ظاہر ہے اس کے اندر اگر ہم اسباب کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو خود بخود ایک واضح سبب ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ہم صاحب قرآن نہیں ہیں. ہم قرآن کریم کے خطاب میں قرار تو پا رہے ہیں، یعنی جب قرآن کریم فرماتا ہے یا ایوہ الناس ہم بھی خطاب میں ہیں، جب قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ المسلمون، اگر قرآن کریم میں یہ تعبیر موجود ہو تو مسلمانوں کے خطاب میں ہم بھی آتے ہیں، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا میں ظاہر ہے کہ ہم شامل ہیں. لیکن مشکل ساری یہ قرار پا رہی ہے کہ ان تمام خطابات میں آ جانے کے باوجود ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات سے بہت کم آشنائی حاصل کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے ذہن میں ہے. تو یہ سلسلہ اسباب کہ قرآن ہماری قوم کے لیے نازل ہوا، انسانیت کے لیے نازل ہوا، اس انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی، اور جو مسلمان ذمہ دار ہیں وہ خود ہی تنزلی کا شکار ہیں، اور تنزلی کا شکار اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم ہونے کے باوجود استفادہ نہیں ہے. خود بخود یہ سلسلہ ہمیں اس بات پر پہنچاتا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن کریم احیاء ہوگا، جتنا زیادہ قرآن کریم معاشرے کے اندر زندہ ہوگا، اس کے بعد ہم یہ توقع رکھ پائیں گے کہ ہم ایک حال پر پہنچ جائیں، ایک ایسی جگہ پر جہاں ہم اپنے وظائف، اپنی ذمہ داریوں کو اور زیادہ مناسب طریقے سے ادا کر پائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب یہاں ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کریم سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے مناسب طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے. وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر بہرحال ترجمہ موجود بھی ہے، بلکہ بیسیوں ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ رکاوٹ کم سے کم ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، اس قسم کی کوئی رکاوٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال دنیا کی آباد زبانوں میں، یعنی وہ زبانیں جو آج بھی دنیا کے اندر بولی جاتی ہوں، کوئی زبان بچی ہو کہ جس کے اندر قرآن کریم موجود نہ ہو، یا اگر ہوگی بھی تو اس کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ شاید اتنا زیادہ قابل اعتنا نہ رہا ہو. اور ایسے لوگ بھی یقیناً کسی اور زبان کے جاننے والے ہوں گے جس زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہوگا. تو دنیا کے 6 ارب انسانوں میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک آدمی بھی ایسا موجود ہو جو یہ کہے کہ میں اس کتاب سے کسی بھی قسم کا استفادہ حاصل نہیں کر سکتا. ہر شخص کے لیے اس کی زبان میں کم سے کم یہ امکان موجود ہے. تو اب مشکل کیا ہے ہمارے ساتھ؟ 2 قسم کی مشکلات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن فہمی میں، یعنی مشکلات تو کئی ہو سکتی ہیں، لیکن 2 بنیادی مشکلات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے مشکل ہو تو ہم اس کا حل قرآن کریم میں تلاش کریں، اور ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جو ہماری مشکلات ہیں ان کا حل قرآن کریم میں ہمیں کم سے کم یوں احساس ہو چلا ہے کہ شاید قرآن کریم میں ہم براہ راست نہیں ڈھونڈ پائیں گے. مثال کے طور پر ہماری مشکلات کیا ہیں؟ بہت سادہ سی بات سوچیے گا کہ مثلا ایک آدمی جو کسی نسبتاً ترقی یافتہ کم سے کم مادی طور پر کسی ترقی یافتہ ملک سے ہمارے ملک میں آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی ان کے ملک کی ایک انتہائی اہم مشکل رشوت ہے کہ کرپشن میں یہ ملک کافی آگے ہے اور ایک زمانہ تو تھا کہ سیکنڈ تھا اور اب یہ ہے کہ کافی بہتر ہوا ہے بہرحال اس کے مقابلے میں. تو ایک مشکل وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی کرپشن ہے اس ملک کے اندر, رشوت کا بازار گرم ہوا ہوا ہے. تو اگر وہ رشوت کی مشکل کو قرآن کریم سے نکالنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ رشوت کا لفظ چونکہ قرآن میں نہیں ہے لہذا اس مشکل کا کوئی حل قرآن کریم میں نہیں ہوگا. تو کچھ ایسا ہو گیا کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی تصور بیٹھ گیا کہ شاید ہماری مشکل قرآن کریم کے ذریعے سے حل نہیں ہو رہی. اب آپ یعنی زبانی کسی سے پوچھیں تو وہ یہ اقرار نہیں کرے گا, یعنی آپ زبانی اس سے کہیں کہ تمہاری کوئی ایسی مشکل ہے جو قرآن کریم میں نہ ہو تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ لا رد بن ولا یا بزن الا فی کتاب مبین, نہ کوئی خشک ایسا ہے نہ کوئی تر ایسا ہے مگر یہ کہ سب کچھ قرآن میں ہے. تو ہم دوسرا سوال اس سے کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے تو پھر دوسری مشکل ہے وہ یہ کہ آپ نے اب تک قرآن کریم کھول کر اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا. یا تو یہ کہ ذہن میں یہ ہے کہ جو ہماری مشکل ہے وہ قرآن کریم سے حل نہیں ہو رہی, یا آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم سے حل ہوگی لیکن قرآن کریم کا اس انداز میں مطالعہ نہیں کیا گیا. اچھا, قرآن کریم کا مطالعہ نہ کرنے کے نتیجے میں بہت سارے ابہام باقی رہ گئے, بہت سارے تصورات جو کچھ سمجھ میں نہیں آئے وہ قرآن کریم کے سلسلے میں باقی رہ گئے کہ قرآن کریم سے استفادہ کیا کیا جائے. اس ابہام میں ایک مشکل نے اور اضافہ کر دیا, وہ یہ کہ اگر کبھی قرآن کریم کھول کر پڑھا بھی تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آئے کریمہ بتا کیا رہی ہے. کیوں؟ بظاہر بہت سادہ سی بات لگ رہی ہے اور قرآن کریم کا حصہ بھی ہے, یعنی جب پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے بہت سادہ سی بات ہے اور قرآن کریم کا حصہ ہونے کے ناطے نبی اکرم کی روایت موجود ہے کہ فرمایا قرآن کریم کا ایک بطن ہے اور اس بطن کا ایک اور بطن ہے کہ اس کے اندر 70 پہلو چھپے ہوئے ہیں. تو اب کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک آئے کریمہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھتے پڑھتے یہ سوچتا ہے کہ اس کے 70 بطن کیا ہوں گے. ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب 70 بطن نکالیے, اس میں 70 پہلو کیا ہوں گے؟ اب مجھے سادہ سی بات ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب اس میں 70 پہلو کیا نکلیں گے کہ نبی اکرم کا فرمان بھی ہے بہرحال, اور روایات میں کم سے کم اگر 70 پہلو کی طرف انتہائی تفصیل سے اشارہ نہ ہوا ہو تو کم سے کم اتنا ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مثلا یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے, یہ خواص کے سمجھنے کے لیے ہے, یہ انتہائی اولیاء کے لیے سمجھنے کے لیے ہے, اور یہ انبیاء علیہ السلام کے سمجھنے کے لیے ہے. تو ہر ایک کے لیے ایک تعبیر دی جاتی ہے کہ خواص کے لیے مثلا عوام کے لیے عبارت ہے, خواص کے لیے اشارے ہیں اور عرفا کے لیے لطائف ہیں, اور انبیاء کے لیے جو ہیں وہ الہام کی کیفیت آتی ہے قرآن کریم. تو ہم نے اس کا حل یہ سمجھ میں آتا ہے, ہمیں جو اس کا حل سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کو, قرآن سمجھنے کو باقاعدگی کے ساتھ جب تک معاشرے کے اندر رائج نہ کیا جائے یہ مشکل کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. یعنی ایک حل تو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے, تفسیر سے رجوع کیا جائے. تو نہ آدمی مشکل کی خاطر قرآن کریم کو دیکھتا ہے اور نہ اس دیکھنے کے بہانے قرآن کریم کی تفسیر سے آشنائی حاصل کرتا ہے. تو ہمارے لیے ایک ضرورت یہ قرار پائی کہ ہم قرآن کریم کو باقاعدہ موضوع گفتگو بنائیں, اور موضوع گفتگو پوری کتاب کو نہ بنائیں کہ مثلا اس میں ہم یہ کہیں یہ کتاب انتہائی اعلیٰ علوم کے اوپر مشتمل ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر نہج البلاغہ کے بارے میں آپ تصور فرمائیں, نہج البلاغہ کے بارے میں ہم نے ایک جملہ رٹا ہوا ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق, کہ یہ خالق کے کلام سے کم ہے اور مخلوق کے کلام سے زیادہ ہے. اچھا, یہ رٹ تو لیا کہ ہاں بھائی ایسا ہے, لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ چلو پانچ چیزیں سناؤ, تین چیزیں سناؤ, دو چیزیں سناؤ نہج البلاغہ کی جس سے مجھے یہ اندازہ ہو کہ یہ خالق کے کلام سے کم ہے مخلوق کے کلام سے بڑھ کر ہے, تو اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی نہج البلاغہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ پڑھ لیجیے گا. اور کون سا آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ لیجیے گا؟ وہ جس نے خود کبھی زندگی میں نہج البلاغہ کو کھول کر نہیں دیکھا. یعنی اب ایسا ہو گیا ہے کہ نہج البلاغہ ایک انتہائی اچھی کتاب ہے, اور انتہائی معذرت کے ساتھ ان کے لیے ہے جو مولا کائنات کو امام نہیں مانتے. کیوں؟ جب وہ ہمارے سامنے پوچھیں کہ حضرت علی کی شناخت کیا ہے تو ہم اس سے کہیں نہج البلاغہ شناخت, اور اس میں یہ مطالب ہیں, اس میں وہ مطالب ہیں, اور اسے آپ سے کہہ دیں گے میں آپ کو ایک ہدیہ کر دوں گا, تو آپ نے 150-200 روپے کا نہج البلاغہ ہدیہ تن خریدا کہیں سے, اور وہ اس کو ہدیہ کر کے یہ سمجھ لیا کہ میری تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئیں. یعنی خدا نہ کرے ایسا ہو گیا کہ میں اور آپ ناقل تو ہیں, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قلی, کہ قلی تو ہیں لیکن سامان کھولنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو اسے نہج البلاغہ پکڑا دیں, لیکن لینے سے لے کر وہاں پہنچانے تک کھولنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں, آپ قلی نہیں ہیں, آپ اس اسرار کو سمجھنے کی بھی ذمہ دار ہیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہوں کہ مثلا کفار کہتے ہیں تمہارے نبی کا معجزہ کیا ہے, ہم نے کہا قرآن کریم اللہ کا معجزہ ہے, اور اس کے بعد قرآن کریم کی توصیف میں زمین و آسمان کی ہم نے باتیں کر ڈالی, اور اس کے بعد کہیں اپنے آپ سے ہی پوچھ ڈالیں کہ ہم قرآن کریم سے کیا پہچانتے ہیں. تو ہمارا ذہن کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بڑی سادہ سی بات ہے, سمجھ میں نہیں آتا یہ معجزہ کیسے. تو یہ بیریئر, یہ جو رکاوٹ ہے, اس کا ٹوٹنا ہمارے خیال میں سب سے پہلے ضروری ہے. تو طریقہ ہم نے یہ دیکھا کہ خود قرآن کریم کو باقاعدہ موضوع مطالعہ قرار دیا جائے. اچھا, اس سلسلے میں ایک اچھی پیش رفت ہوئی, وہ ماہ رمضان کے اندر ہوئی. آپ نے سے بعض افراد نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک جگہ کے اوپر محفل مرتضیٰ میں 15 دن سورہ لقمان کو ہم نے مورد بحث قرار دیا, ان لوگوں نے موقع فراہم کیا. تو ہمیں وہ تجربہ انتہائی مفید لگا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ یہ تجربہ انتہائی مفید ہے قرآن کریم کو سمجھنے میں. تو ہم نے یہ چاہا کہ اس عشرے میں بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کیا جائے, اور اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے سورہ فرقان کا انتخاب کیا ہے کہ انشاءاللہ سورہ فرقان کے مختلف موضوعات کو اور مختلف اس کے مطالب کو اس عشرے کے دوران جو ہے وہ مورد گفتگو قرار دیا جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب پروردگار سے ظاہر ہے ہماری جو دعا ہے, پروردگار عالم کے حضور ہمارے دست دعا ہے, وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں سورہ فرقان کے مطالب کو اچھے طریقے سے کم اتنے طریقے اس حد میں کہ جو اس وقت کی بہرحال ایک محدودیت ہے, 10 دن سے زیادہ ہم نے اس بات کو نہیں بڑھانا ہے, اور کوشش یہ کرنا ہے کہ سورہ فرقان کے مطالب جو ہیں وہ 10 دن کے اندر بہرحال مکمل ہو جائیں. تو پروردگار سے بس ہماری دعا یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں قرآن کریم کو اس طریقے سے بھی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سورہ فرقان موضوع کے اعتبار سے مکی سورہ ہے, گرچہ 3 آیات کے اندر یہ مورد گفتگو ہے کہ آیا مکی سورہ ہے یا مدنی ہے, لیکن بہرحال 77 آیات کے اوپر مشتمل یہ سورہ, اگر 3 آیتیں مدنی ہوں بھی تو باقی تمام آیات کے اندر اتفاق رائے ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ مکی آیات ہیں. اچھا, مکی اور مدنی آیات کی شناخت کے لیے بھی عرض کیا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مکی آیات معمولاً بنیادی عقائد کو بیان کرتی ہیں. مکی آیات معمولاً بنیادی عقائد کو بیان کرتی ہیں, مثلاً نبوت کا تذکرہ ہوگا, قیامت کا تذکرہ ہوگا, اور پروردگار عالم کے بارے میں جو شبہات ہیں ان کا تذکرہ ہوگا مکی آیات کے اندر, اور وہ جو مدنی آیات ہوتی ہیں ان کے اندر احکام کی تفصیلات ہوتی ہیں. مثلاً فرض کر لیجئے صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے, تو یہ بے احتمال قوی مدنی آیت ہونی چاہیے کہ جس میں نماز خوف کیسے پڑھی جاتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. یا کہیں پر تذکرہ ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کیسے ہوگی, تو ہمارا یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مدنی آیت ہوگی, کیونکہ فقہ کی تفصیلات معمولاً جو ہیں وہ مدینہ کی زندگی کے اندر نازل ہوئیں, اور جو مکہ کی زندگی تھی اس میں بنیادی عقائد سے معمولاً قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. تو یہ جو سورہ فرقان ہے یہ 25ویں سورہ قرآن کریم کی, اور میں نے عرض کیا کہ تعداد آیات کے اعتبار سے 77ویں آیت جو ہے یہ قرار پاتی, 77 آیات اس کے اندر قرار پاتی ہیں. تو اگر ہم روزانہ کا اگر حساب کریں تو اگر روزانہ 7-8 آیات ہم قرآن کریم کی اس مبارک سورہ کو مورد بحث قرار دے پائیں تو انشاءاللہ 10 ایام کے اندر جو ہیں وہ ہم اس کو مکمل کر پائیں گے. آج سے اس کا آغاز کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده عالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آیت کریمہ کے آغاز میں ہی پہلی آیت میں ہی فرقان کا لفظ آیا ہے. ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ فرقان کا نام, سورہ فرقان کا نام فرقان, نبی اکرم کے زمانے میں کم سے کم ابتدائی دور میں طے نہیں ہوا تھا, یہ مدینہ کی زندگی میں کہیں جا کر طے ہوا. ایک روایت اس طرح سے موجود ہے کہ جو سورہ تبارک الذی نزل الفرقان پڑھے, روایت اس طرح سے ہے کہ جو تبارک الذی نزل الفرقان پڑھے اس کا ثواب یہ ہوگا. تو اگر نام طے شدہ ہوتا تو یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, بس اتنا کہہ دیا جاتا کہ جو سورہ فرقان پڑھے اس کا ثواب اتنا اتنا ہوگا. تو لگتا ہے کہ اس وقت تک سورہ کا نام طے نہیں ہوا تھا, لہذا فرمایا جو سورہ تبارک الذی نزل الفرقان پڑھے. اچھا, اس سے ایک اور بات طے ہوتی ہے, وہ یہ کہ سورہ کے کانٹینٹس بہت ارلی بہت جلد ہی طے ہو گئے تھے کہ کتنی آیات ہیں اس کے اندر. بعض سورہ ایسی ہیں جن کے آیات کی مقدار ابتدائی زمانوں میں طے نہیں ہوئی تھی کہ بھئی کتنی آیاتیں اس کے اندر ہیں, کون کون سی آیت ہیں. اب آپ تصور فرمائیے, ظاہر ہے کہ جس سورہ کے اندر آخری وحی کی آیتیں آئی ہیں وہ سورہ طے نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کی آیات کتنی ہیں, تبھی تو آخری وحی کی آیت اس کے اندر ڈال دی گئی, پہلے سے طے شدہ نہیں ہوگی. لیکن سورہ اخلاص کیا ہے, اس کی آیات پہلے سے طے شدہ ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہی آیتیں ہیں. آیا سورہ فرقان کی آیتیں طے شدہ تھیں یا بعد میں طے ہوئی ہیں؟ تو یوں لگتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ تھیں, نبی اکرم کے ابتدائی دور میں ہی طے ہو گیا تھا کہ سورہ فرقان کے اندر یہ یہ آیتیں موجود ہیں. کیا دلیل ہے؟ یہی روایت دلیل ہے کہ فرمایا جو سورہ تبارک الذی نزل الفرقان پڑھے. اچھا, یہ نہیں لکھا کتنی آیتیں پڑھے, اس کا مطلب ہے انڈر اسٹوڈ ہے کہ اس سورہ کے اندر یہ یہ آیتیں شامل کی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ وہ سورہ ہے جو بہت ابتدائی زمانوں میں پوری نازل ہو گئی تھی, یہ وہ سورہ ہے جو ابتدائی زمانے میں پوری نازل ہو گئی تھی. بس وہ آخری تین آیتوں کا مدنی ہونا وہ ذرا مشکل لگے گا کہ اگر پہلے سے طے شدہ ہو تو پھر ان تین کا مدنی ہونا مشکل ہے. بہرحال یہ ان سورہ میں سے ہیں کہ جو نئی زمانوں کے اندر نازل ہوئی تھی اور اس کی آیات مشخص تھیں, تبھی تو یہ کہا گیا کہ جو تبارک الذی نزل الفرقان پڑھے اس کا ثواب اتنا ہوگا. تو یہ فرقان کیوں نام رکھا گیا؟ جیسا کہ اس لفظ سے ظاہر ہے فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق دینے والا, فرق بتانے والا, کہ اگر دو چیزیں ایک جیسی ہیں یا ایک جیسی نہیں ہیں, کسی لگ رہی ہیں اور کسی ذریعے سے ہمیں پتا چلے کہ ان کا اور ان کا فرق کیا ہے, اس چیز کو جو ہمیں یہ بتائے کہ اس کا اور اس کا فرق کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فرقان, فرق ڈالنے والا. تو بتایا گیا فرقان ہے. یہ فرقان کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فرق دے دیتا ہے, کس کس کے درمیان فرق ڈال دیتا ہے, حق اور باطل کے درمیان, کہ جب قرآن کریم آتا ہے تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کس سمت میں ہے. تو قرآن کریم میں فرقان کا لفظ خود قرآن کریم کے لیے استعمال ہوا ہے, قرآن کریم میں فرقان کا لفظ خود قرآن کریم کے لیے استعمال ہوا, جیسے کہ اس آیت کریمہ کے اندر پہلی ہی آیت کے اندر فرقان کا لفظ قرآن کریم کے لیے استعمال ہوا. البتہ فرقان کا لفظ نبی اکرم کے لیے بھی استعمال ہو سکا ہے, قرآن کریم میں فرقان کا لفظ نبی اکرم کے لیے بھی استعمال ہو سکا ہے. اور وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم کی ذات بھی فرقان ہے, کہ نبی اکرم کی ذات بھی فرق ڈال دیتی ہے, تمیز کروا دیتی ہے حق اور باطل کو. اس اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کی تمام نشانیاں فرقان کہلائیں گی, اللہ کی تمام نشانیاں فرقان کہلائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نشانیوں کی روشنی میں ہم حق اور باطل کے درمیان فرق ڈال لیتے ہیں, تو اس کو ہم فرقان کہتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ترجمہ سنیے گا, لا زوال اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن, یعنی وہ فرقان تھا لفظ اصلی لفظ, ترجمے نے قرآن لکھ دیا, لا زوال اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے. اگر ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ پر چلے تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایک چوتھائی سے بھی زیادہ پورا کر پائیں گے. تو یہ تو ہم نہیں کر پائیں گے کہ ایک ایک لفظ پر رکیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک آیت بہرحال سمجھ میں آ جائے, اتنا ہو جائے کہ بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں اس آیت کریمہ میں سمجھ میں آئے. اشارتاً بس سوچیے گا, اس سورہ کی سٹارٹنگ بالکل سورہ اسراء کی سٹارٹنگ ہے, اس کا طریقہ کار بالکل سورہ اسراء کا ہے. سورہ اسراء کیسے شروع ہوتی ہے؟ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اسے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سفر کروایا، من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ سٹارٹنگ وہاں پہ ذہن میں رکھی، اس کا آغاز بھی ایسے ہی ہے، پاک و پاکیزہ ہے لا زوال بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ دنیا کو ڈرائے، وہاں پر بھی جملے کا رزم بالکل یہی ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ پاک و پاکیزہ وہ ذات ہے جس نے رات کو سفر کروایا اپنے بندے کو تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اور یہاں پہ کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. اچھا قرآن کریم میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ اگر کوئی وصف استعمال ہوتی ہے، کوئی صفت استعمال ہوتی ہے، تو اس صفت میں علت بھی سمجھ میں آتی ہے. قرآن کریم میں مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں ان کو رکھو یہ بہت ہوشیار ہے، کیا مطلب ہے ان کو رکھو یہ بہت ہوشیار ہے، کیا مطلب ہے کیوں رکھ رہے ہیں ہم؟ ان کی ہوشیاری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو صفت استعمال کی ہوشیار، یہ کیا سمجھا رہی ہے؟ یہ سبب بھی سمجھا رہی ہے، علت بھی سمجھا رہی ہے. تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک و پاکیزہ ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سفر کروایا رات میں، یعنی سفر کیوں کروایا؟ انتہائی بندگی کی وجہ سے، کیونکہ نبی اکرم نے اپنی ذات میں بندگی کو کمال پر پہنچایا تھا، لہذا ان کو رات میں سفر کروایا. تو یہاں پر فرمایا ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اپنے بندے پر، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہم نے اپنا کامل پیغام نبی کی ذات پر نازل کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز ان کی انتہائی بندگی کے اندر ہے، کہ انتہائی بندگی پر تھے، لہذا ہم نے قرآن کریم ان کی ذات مقدس کے اوپر نازل کر دیا. تو اب آپ تصور فرمائیے، یہ وہی مطلب ہے جو ہم تشہد کے اندر بھی کہا کرتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ نبی اکرم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو سوال یہ ہے کہ بھائی بندگی کو رسالت سے بھی پہلے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ رسالت بھی بندگی کا نتیجہ ہے، کہ اگر بندگی نہ ہوتی تو پھر رسالت بھی نہیں تھی. اسی بندگی کی وجہ سے معراج ملی، اور اسی بندگی کی وجہ سے قرآن کریم بھی نازل ہوا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا فائدہ کبھی ختم نہیں ہوتا. برکت کا مطلب کیا ہوا؟ جس کا فائدہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ خدا کی لازوال مفید ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے پر بندگی کی وجہ سے قرآن کریم نازل کیا، فرقان نازل کیا. اچھا کیوں نازل کیا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ پوری دنیاوں کو ڈرائے، تمام جہانوں کو ڈرائے. بس ایک اور بات سمجھ میں آئی، پہلے دن سے ہی یعنی ابتدائی دنوں سے ہی طے شدہ بات تھی کہ نبی کی نبوت ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں ہے. پہلے دن سے ہی نبی اکرم اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم اعلان فرماتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ تمام دنیا والوں کو، تمام عالمین کو، جتنے بھی عالم موجود ہیں، چاہے وہ مادی ہوں، چاہے وہ معنوی ہوں، چاہے وہ آج ہوں، چاہے وہ کل آئیں گے، تمام عالمین کو ڈرانے والا ہم نے بنا کے بھیجا ہے نبی اکرم کی ذات کو. تو نبی اکرم کی ذات کی آفاقیت اس آئے کریمہ سے خود بخود سمجھ میں آتی ہے. اب وہ خدا کون ہے؟ اچھا اب آپ نے دیکھا، اگر آپ اس آئے کریمہ کو اس تفصیل کے ساتھ نہ پڑھتے تو آپ گزر جاتے. کبھی بھی آپ ان کم سے کم دو نقطوں پر بھی غور نہ کرتے کہ یہ جو نزول فرقان ہے، اس کی علیت بندگی ہے، اس کا سبب بندگی ہے. اور اب آپ ایک اور بات بھی اس سے درس لیتے چلے جائیے، جتنا میں اور آپ اپنی بندگی بڑھاتے جائیں گے، فرقان ہم پر بھی نازل ہوتا چلا جائے گا. یہ کہ فرقان ہمارے اندر نہیں آ رہا، قرآن ہمارے اندر نہیں آ رہا، اس کی وجہ بھی بندگی سے گریز ہے، کہ اگر ہماری بندگی بڑھتی چلی جائے تو یہ نزول فرقان ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ سبب تو یہی ہے نا، اللہ نے سبب بتایا ہے کہ ہم نے فرقان کیوں نازل کیا، بندگی کی وجہ سے. بس ایک اور بات بھی سوچئے، جتنا بندگی بڑھتی چلی جائے گی معراج بھی بنے گی، بس امیر المومنین کا اس عرش پہ پہنچنا ناممکن نہیں، کیونکہ نفس رسول ہونے کے ناطے اسی مقام بندگی پر یہ بھی فائز ہے. آپ تصور فرمائیے، یہ وہی مقام بندگی ہے کہ جو نبی اکرم کے ساتھ نفس رسول کے عنوان سے امیر المومنین کے لیے بھی ثابت ہے. بس اس مقام بندگی کے تحت اگر وہ بھی واقعی معراج میں عرش کے اوپر پہنچتے ہیں، کچھ بعید نہیں. تو اب آپ اسی بندگی کو بڑھاتے چلے جائیے، یہ فرقان میرے اور آپ کے لیے بھی نازل ہوتا چلا جائے گا. بس ابھی تذکرہ پہلے دن کے عنوان سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، دو تین راستے ہوں گے اس عشرے کو گزارنے کے، طریقے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ سنتے رہیے اور کل آپ دوبارہ تشریف لے آئیے اور پھر دوبارہ سن لیجیے گا، اور پھر آپ گھر تشریف لے جائیے گا پھر تیسری دفعہ بھی سن لیجیے گا اور سورہ پوری ہو جائے گی. آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہو، مجھے فائدہ ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عشرہ میں نے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے، یہی کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو بھی کچھ فائدہ نصیب ہو. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ سب کو فائدہ ہو. اب سب کو فائدہ ہونے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ ابھی یہاں پر سماعت فرمائیے گا اور دن کے کسی وقت میں یا رات کے کسی پہر میں وقت معین کر لیجئے کہ آپ اس کو مطالعہ فرمائیں، آپ اس کو مطالعہ فرمائیں. تو اس میں کیا ہوگا، ایک ریویژن بنے گا. اور یقین فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، 1984 میں ہم طالب علمی کا آغاز ہوا تھا، دینی طالب علمی کا. تو 1985 میں ماہ رمضان پڑا، پہلا ماہ رمضان. ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے آیت اللہ تقدیری، خدا ان کو غریب دے رحمت اور برکات اور فیوز کرے، انتہائی پاکیزہ انسان، انتہائی پاکیزہ. آیت اللہ خمینی کے براہ راست شاگرد تھے اور انتہائی پاکیزہ آدمی. اور انہوں نے ہمیں اس ماہ رمضان میں سورہ انسان، جس کو ہم سورہ دہر کہتے ہیں، تفسیر سنائی تھی. عجب، وہ 30 دن میں 10 آیتوں سے زیادہ نہیں بتا سکے، اور مجھے زندگی بھر میں افسوس رہتا ہے کہ کاش وہ پورا کر دیتے. یقین فرمائیے کہ جو مطالب میں نے اس وقت سنے تھے میرے ذہن پر ابھی تک نقش ہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی یہ کریں، میں ایک ایک چیز لکھتا تھا. وہ ایک جو ارشاد فرماتے تھے وہ میں لکھ لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے درس سے 2-4 گھنٹے پہلے اس کو ہم ریویژن کرتے تھے کہ ہمارے استاد نے جو کل رات ارشاد فرمایا اس میں کیا کیا باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی. مطالعہ کرنے کے بعد بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دہراتے تھے. تو یہ جو 2 دفعہ ہم دہرا لیتے تھے، بلکہ 3 دفعہ سمجھ لیجئے، ایک دفعہ تو لکھنے میں، یہ بھی ہم نے سنا تو دہرانا پڑا نا لکھنے کے لیے، پھر ایک دفعہ مطالعہ کیا رات کو اور اگلے دن بیٹھ کر مباحثہ بھی کر لیا اس کا. تو یہ جو 3 دفعہ ہم نے دہرایا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک یاد. اور اب عرض کر رہا ہوں 20 سال تو تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں، 18-20 سال ہو گئے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں اسی پہلے دن کے عنوان سے، مجھے کہ اگر میں نے اور آپ نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کی کوئی بات کبھی فائدہ نہیں دے گی، یہ بہت کم لطفی ہے، یہ قرآن کی ناشناسی ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر دوں کہ آپ نے اگر قرآن کریم کی آیات پہ مطالعہ فرمایا تو زندگی کے آج کے دور میں یا کل کے دور میں فائدہ ضرور ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک آیت سیکھ لی اور اللہ کے کلام نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا. نہیں، یہ ڈاکٹر نہیں ہے کہ آپ گئے اور علاج نہیں ہوا. نہیں، یہ طبیب اور حکیم کے بھی خالق کی کتاب ہے، اس میں حکمت اور طبابت بہت ہے. اور یقین فرمائیے، خدا شاہد ہی میں نے آپ کو بتانے کے لحاظ سے سوچا ہوا نہیں تھا کہ میں یہ آپ کو داستان سناؤں گا. سورہ دہر کی ایک آیت کریمہ ہے، اسی سورہ دہر کی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب نے اسی آیت میں یہ امشاج پوچھ لیا مجھ سے کہ یہ امشاج کیا ہے. تو 20 سال پہلے جو ہم نے ان سے سنا تھا وہی کھٹا کھٹ دہرا دیا کہ امشاج یہ ہے. اس میں 20 سال بعد کام آیا، کام آئے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بیکار نہیں جائے گا. تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آئے گا. اب یہ ہے کہ آپ کتنا کام میں لائیے. میرے تو کام آئے گا کیونکہ میں تو پڑھ کے آؤں گا نا، یہاں دوبارہ بولوں گا. پھر رات کو ہم جب بھی جو کچھ بولتے ہیں رات کو دوبارہ سوچتے ہیں، یعنی کبھی بعد میں ایک دفعہ ضرور سوچتے ہیں کہ جو بولا اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی کہ کل جا کے اس کو پھر صحیح کریں. پھر معصوم تھوڑی ہیں، غلطیاں بہت کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم تو 3 دفعہ دہرا لیں گے اور یہ ہمارے لیے ہو جائے گا، کافی رہے گا پھر ذہن میں. اب آپ اپنا سوچ لیجئے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. الذی لہ ملک السماوات والارض، پروردگار فرماتا ہے یہ وہ خدا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی حکومت اور مالکیت اسی کی ہے. اچھا، بعض وقت ترجمہ کرنے والے 2 لفظ لکھ دیتے ہیں، ترجمہ کرنے والا بیچارہ بعض اوقات بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ جو لفظ عربی میں آیا ہے اس کا ایکویلنٹ جو ہے وہ اس کو اردو میں نہیں مل رہا, تو وہ کیا کرتا ہے دو لفظ لکھ دیتا ہے. قرآن میں تو ایک ہی لفظ ہے, لہو ملک السماوات والارض. اب ملک کا مطلب یا حکومت ہے, اب انہوں نے دو لفظ کیا لکھے, حکومت اور مالکیت, کیونکہ ملک کے اندر دونوں مطلب آ رہے ہیں, مالکیت کا بھی ہے اور حکومت کا بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ملک لفظ کے دو معنی نکلتے ہیں, ایک معنی حکومت اور ایک معنی مالکیت. تو اب ترجمہ کرنے والا مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ اس کو لوں یا اس کو لوں, کوئی ترجیح نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دوں اس کو چھوڑ دوں, تو کیا کرتا ہے دونوں لکھ دیتا ہے اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے کہ میں کیسے طے کروں کہ بھائی اس کا مطلب وہ ہے یا یہ ہے, تو وہ دونوں لکھ دیتا ہے. تو ہر ترجمہ در حقیقت تھوڑی سی تفسیر ہوتی ہے, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمہ عیناً قرآن کریم نہیں ہوتا, ہر ترجمے میں تھوڑی سی تفسیر مترجم کی چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہے, یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ تفسیر نمونہ ہے, تفسیر نمونہ اردو میں دستیاب ہے. یہ سیٹ آپ کی خدمت میں ہوگا, چونکہ یہ کیمرے پہ بھی آ جائے تو میں آپ کو عرض کر دوں, تفسیر نمونہ بڑی جلد میں بھی ہے چھوٹی جلد میں بھی ہے, انتہائی نفیس تفسیر ہے اور عام مطالعے کے لیے بہت اچھی تفسیر ہے کہ انسان کسی بھی آیت میں ایک مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہو جا کر اس تفسیر کو دیکھ لے. تو آپ اپنے گھر میں مثلا کوئی اور چیزیں رکھیں یا نہ رکھیں, پتہ نہیں جاگنگ ٹریک اور یہ اور وہ, لوگ پتہ نہیں کیا کچھ اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں لیکن نہیں معلوم تفسیر نہیں رکھتے. یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ پتہ نہیں کئی ہزار کا آپ نے جاگنگ ٹریک خرید کے رکھ لیا ہوگا جس پر کبھی آپ نے پاؤں رکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہوگی, جب لے کے رکھ لیا تو رکھ لیا اور معاملہ ختم ہو گیا. نہیں معلوم کیوں قرآن استفادے کی غرض سے کیوں نہیں رکھتے کہ بھائی کم سے کم اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہو, وہ تو آپ اپنی بدن کی اتنی خیال کرتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی میڈیسن لا کے رکھ لیتے ہیں, اور اپنی روح کے لیے کم سے کم اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ اگر ایک مشکل میں پھنس گئے تو کیسے حل کریں گے. ایک تفسیر لا کے آپ رکھیے, مناسب تفسیر ہو کہ جو آپ کو رہنمائی کرے. اردو میں بہت ساری تفاسیر جو ہیں وہ دستیاب ہیں, یہ پہلے دن کے حساب سے جو ہے وہ یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ خدا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور مالکیت اسی کی ہے. اچھا, اب خدا کے بارے میں مسکنسیپشنز عربوں کے دماغ میں بہت زیادہ تھے, تو قرآن کریم نے جامع ترین بیان سورہ اخلاص میں دیا. جامع ترین بیان سورہ اخلاص کے اندر ہے, سورہ توحید کے اندر, کہ اس توحید کی تفسیر انتہائی مشکل ہے. اور قرآن کریم کی خوبی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو وہ سورہ جس کی تفسیر انتہائی مشکل ہے, عام آدمی پڑھتا ہے تو کہتا ہے سب سے آسان یہی ہے, تو وہ کہتا ہے یہ سب سے آسان ہے. اور یقین فرمائیے کہ سب سے مشکل وہی ہے. یعنی میں بڑے بڑے اسکالرس کی زبان سے سن چکا ہوں کہ مثلا ہم نے ان سے کہا کہ بھائی وہ سورہ نور میں وہ آئے کریمہ ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی فلاں فلاں, بڑی لمبی ایک آیت کریمہ, کہ بھائی یہ بہت مشکل ہے. تو پوچھا سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو, سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے. کہا عجیب ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے, یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اتنی مشکل ہے, تو سمجھ میں نہیں آنی چاہیے تھی. پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی خوبی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی پیغام دیتا ہے اور ایک فلسفی اور مفکر کے لیے بھی پیغام دیتا ہے. الذی لہو ملک السماوات والارض, وہ اللہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے. ولم یتخذ ولدا, اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. یہ کس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہے؟ یہ یہودیوں اور نصارہ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے, کہ قولت الیہود عزیز ابن اللہ, کہ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیز اللہ کے بیٹے ہیں, وقالت النصارہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو دونوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یتخذ ولدا, اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور اس حاکمیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ عربوں کی غلط فہمی کو, جو کفار مکہ تھے, بت پرستی کیا کرتے تھے. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, بت پرست خالقیت میں صرف اللہ کے قائل تھے. بت پرست یہ کہتے تھے پیدا تو اللہ نے کیا ہے, اس میں وہ موحد تھے, اس میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے. گڑبڑ ربوبیت میں کرتے تھے, کہتے تھے چلانے والا ایک سے زیادہ ہے, بنانے والا تو وہ بھی کہتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے ان سے پوچھو کس نے خلق کیا تو کہیں گے اللہ نے خلق کیا, یہ قرآن کریم کے الفاظ. تو کفار مکہ بھی خالقیت میں اللہ کے قائل تھے, لیکن جب بات اس پہ آتی تھی کہ چلانے والا کون ہے تو کہتے تھے شریک ہے, اللہ مل کے چلاتا ہے. ایک نعرہ بھی لگایا کرتے تھے حج کے زمانے میں, ایک عجیب شرک آمیز نعرہ لگاتے تھے. قرآن کریم نے سب کی تردید کر دی. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اس ملک میں مالکیت اور حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کا صحیح صحیح اندازہ لگایا ہے. اس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، ہر شے کو، خلق کل شے، کل شے کیا ہے؟ سب کچھ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں پیدا کیا، اسی نے پیدا کیا ہے. وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اندازے پر پیدا کیا ہے. اب اندازے پہ پیدا کرنا، میں اس طرح سے اس کی ایک مثال دوں گا. آج میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا تو ایک ٹیلی ویژن چینل پر بارش کے بارے میں بتا رہے تھے کہ قرآن کریم کا بارش کے بارے میں تصور کیا ہے. تو یہ بتایا کہ بھائی جناب، یہ جو زمین کے اوپر پانی ہے، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر، جھیلوں میں اور تالابوں میں، یہ پر سیکنڈ اتنے ملین ٹن ہوا میں چلا جاتا ہے. پر سیکنڈ پتہ نہیں 160 ملین ٹن کتنا بتایا کہ یہ ہوا میں چلا جاتا ہے، تو پر ایئر کئی ٹریلین ٹن بن جائے گا. اور ایک ٹریلین جو ہے وہ 1000 بلین ہوتا ہے، تو وہ ایسی رقم بن جاتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ایک ایک سیکنڈ میں کئی کئی لاکھ ٹن پانی جو ہے وہ ہوا میں چلا جاتا ہے، کروڑ ٹن. اور یہ جو پانی ہوا میں جاتا ہے، ایواپوریٹ ہو کر جاتا ہے، یہ سارا کا سارا واپس آ جاتا ہے. اور یہ نظام اتنا دقیق ہے کہ ایک قطرے کی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی. یہ سارا پانی اوپر جاتا ہے، پھر یہ سارا پانی نیچے آتا ہے. اچھا، اگر یہ پانی تھوڑا تھوڑا تک کم ہوتا رہے تو کیا ہوگا؟ انسان ختم ہو جائے گا، کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم سارا پانی ختم ہو جائے گا. یا آپ کہیے ایک ایک قطرہ ایک ایک سال بڑھتا رہے تو کیا ہوگا؟ ایک ایک قطرہ بڑھاتے رہیے، پھر دنیا میں ایسا سیلاب آئے گا کوئی بچے گا ہی. اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے پہ پیدا کیا ہے، بس وہی اندازہ ہے جو چل رہا ہے، وہی پانی ہے جو چل رہا ہے. آپ کہیں گے پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، بھاپ بن کے اڑتا ہے، پھر نیچے آتا ہے. آپ کہیں گے زمین میں چلا جاتا ہے، وہ زمین میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ تالابوں اور جھیلوں میں جاتا ہے، پھر وہاں سے دریاؤں سمندروں میں جاتا ہے، پھر وہاں سے اوپر جاتا ہے، پھر دوبارہ نیچے آتا ہے. ایک مقدار ہے پانی کی، وہی ہے جو چل رہی ہے. اب آپ سوچیے سونا کیا بڑھتا ہے؟ دنیا میں جو سونا ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہی سونا ہے، کوانٹٹی فکس ہے، اسی مقدار میں پیدا کیا تھا، وہی ہے جو چل رہا ہے، اور کچھ نہیں ہو رہا. ہر چیز ایسے ہی ایک خاص مقدار کے اوپر خلق ہوئی ہے. اس کے کانٹینٹس اپنی ظاہری شکل چینج کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ آج انسان ہے، دفنا دیا جائے گا، قبر میں جسد ہوگا، جسد زندگی کے مراحل کو طے کرنے کے بعد، اس گوشت پوش کے ختم ہو جانے کے بعد خاک کا حصہ بنے گا. یہ خاک شاید فوزلز بن جائیں، پھر یہ فوزلز بننے کے بعد ممکن ہے ایک موقع پہ آئل بن جائے، پھر یہ آئل بننے کے بعد ایک دفعہ کوئی گھی بن جائے، اور گھی بننے کے بعد پھر کوئی انسان کھا لے اور وہ دوبارہ انسان بن جائے. اور یہ ہوتا ہے، یہ ہم نے کوئی اچھمبے کی بات نہیں کی، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سرکل ہے جو گھوم رہا ہے. لیکن ہر چیز ایک مقدار پر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اس سے کم بھی نہیں ہوتی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور جہاں آپ نے تبدیل کرنے کی کوشش کی وہاں ایک مصیبت آ جائے گی، وہیں ایک مصیبت آئے گی. اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مارس پر جا رہے ہیں اور یہ پاتھ فائنڈر انہوں نے وہاں پہ رول کر دیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ وہاں سے کچھ چیزیں یہاں لائیں گے اور یہاں کی کچھ چیزیں وہاں پہنچائیں گے، کہیں یہ سسٹم کو خراب تو نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کچھ سوچا ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب خلق کیا ہوگا تو اس نظام کو بھی سوچا ہوگا کہ یہ کچھ گڑبڑ کریں گے، کہ ادھر کی چیزیں ادھر کریں گے، ادھر کی چیزیں ادھر کریں گے. اس نے اس کے لیے بھی کچھ بنا کے رکھا ہوگا. البتہ بہت ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں گڑبڑ. وہ کس طریقے سے؟ یہ جو آسمان میں مثلا آپ چیلنجر فلائی شٹل تھا، یہ آسمان میں جا کے پھٹ گیا، تو کئی ٹن کوڑا تو آسمان میں بڑھا دیا نا آپ نے. وہ جو پھٹا ختم تو نہیں ہوا نا، کوڑا بن کے آسمان میں گھوم رہا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں، رگڑے لگ لگ کے جل جائے گا، جل کے خاک بن جائے گا، راک بن جائے گا. بہرحال کوڑا تو بڑھا دیا آپ نے، تو کافی تو کوڑا بڑھا رہے ہیں اور ابھی اور بڑھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کوئی نظام بنایا ہوگا کہ یہ جو یہاں سے وہاں بھیج رہے ہیں پھر وہاں سے یہاں بھی لائیں گے، اس کے لیے بھی وہ کوئی نظام بنائے گا. اب پتہ نہیں کیا نظام ہوگا، تو آہستہ آہستہ جب ترقی ہوگی تو پتہ چلے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک معیار بتایا ہے، کہا کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، جبکہ وہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں انتہائی بے بس ہے. انداز دیکھیے گا، ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ذرا سا توجہ فرمائیے گا، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. الہ اور خالق میں فرق ہے، خالق خلق کرنے والا ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو یہ سب مانتے تھے کہ خالق تو اللہ ہے، لیکن الہ کئی ہیں، عبادت کے لیے کئی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے خالق بہت سارے بنائے ہوئے, نہیں, خالق تو وہ کفار مکہ بھی کہتے تھے, خالق تو بس اللہ ہی ہے. کہا معبود بہت سارے بنائے ہوئے, عبادتیں بہت ساروں کی کرتے ہیں یہ تو, اور ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے, ایسے معبود. اب اللہ اپنی نشانی بتا رہا ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے خدایا تو بھی تو معبود ہے, اپنے لیے کہتا ہے میں صحیح ہوں اور دوسروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں. فرماتا ہے معیار ہے, ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں غلط اور اپنے لیے میں کہتا ہوں صحیح, وہ وجہ کیا ہے؟ یہ ایسے معبود بنائے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. بس ایک قانون بن گیا, جو خود مخلوق ہو اس کی عبادت جائز نہیں ہے, جو خود مخلوق ہو اس کی عبادت جائز نہیں ہوگی, صرف خالق کی عبادت جائز ہوگی. بس ایک معیار کیا ہو گیا, ایسے معبود بنائے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور نہ تو وہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک ہیں. دوسرا معیار یہ بن گیا, عبادت اس کی کرو جو اپنے نفع اور نقصان کا کم سے کم خود مالک ہو, کہ اگر وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہوگا تو تمہیں کچھ دے گا نا, ورنہ نہ وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے اور تم اس کی عبادت کر رہے ہو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا, وہ تمہیں کہاں سے دے گا, وہ تو اپنے نفع اور نقصان کو بھی طے نہیں کر سکتا. بس عبادت اس کی کرو جو کم سے کم اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہو, تو پھر تم یہ شاید کچھ مل جائے. تو وہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے اور نہ ہی موت اور حیات اور قیامت کے دن جی اٹھنے کے. کہا اس کی عبادت کرو جس پہ موت اور حیات کی تبدیلی تاری نہ ہوتی ہو. اگر اس کی عبادت کرتے ہو جو خود بھی مرتا ہے اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس کی عبادت کا تمہیں کوئی ثواب حاصل نہیں ہو پائے گا, اس کی عبادت سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اسے خود نہیں پتا کہ میں کب مروں گا, اسے خود نہیں پتا کہ میں کب اٹھایا جاؤں گا. تو جس کو خود نہیں معلوم کہ وہ کب زندہ ہوگا کب مرے گا, وہ تمہیں کیا دے دے گا؟ تو تم اپنے ذہن میں معیار بناؤ کہ معبود ہونے کا ایک معیار ہے. چند معیار اللہ نے بیان کیے, معبود ہونے کا معیار یہ ہے کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہو, اپنے نفع و نقصان کا مالک ہو, اپنی موت اور حیات کا مالک ہو, اور قیامت کے دن جی اٹھنا بھی اس کے ہاتھ میں ہو, ظاہر محسور ہو کر پروردگار عالم کی ذات مقدس میں آتا ہے. اب یہ تین آیات یہاں پر ختم ہو گئیں, چند آیات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا, بعد کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے اوپر. یہ جو باقی آیات ہیں یہ قرآن کریم کے اپنے بارے میں ہیں. جب نبی اکرم نے قرآن کریم دینا شروع کیا, لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنائی, تو لوگوں نے قبول نہ کرنے کے لیے مختلف بہانے گڑنا شروع کر دیے. ہیلے بہانے بہت زیادہ بناتے ہیں. اچھا, یہ انسان کی طبیعت ہے, اللہ نے بھی اعتراف کیا, اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. فرمایا انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے, عذر پیش کرتا رہتا ہے. تو آپ اور میں کیا کرتے ہیں, میں ہی کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے ہوں گے, وہ یہ کہ جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی کہتا ہے آپ نے غلطی کر دی, فوراً عذر لاتے ہیں, کہتے نہیں میں نے غلطی اس وجہ سے کی, اس عذر کی وجہ سے کی. چلے, یہ تو ہماری نفس کی فطرت ہو گئی نا, اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ عذر پیش کرتا ہے, ایک مفید مشورہ. آپ دوسروں کے سامنے لاکھ عذر پیش کر کر کے اپنے آپ کو وائٹ واش کر لیں, لیکن تنہائی میں پہنچ کر اپنے آپ سے پوچھیں انصافاً بتانا یہ غلطی کیوں کی. سب کے سامنے آپ کہہ دیجئے سب کو, آپ اتنا خوبصورتی سے بیوقوف بنا لیں گے کہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اگر آپ ہوشیار ہوئے, اب آپ دیکھیے وکیلوں کا کام کیا ہوتا ہے, وکیلوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ دیکھیں حق کس کے پاس ہے باطل کس کے پاس ہے, یہ تو وکالت کے ماہر ہوتے ہیں, بہت کم وکیل ایسے ہوتے ہیں جو حق پسند ہوتے ہیں, صرف حق پہ چلنے والے ہوتے ہیں, ورنہ یہ وکالت کے ماہر ہوتے ہیں. ان سے کہو کہ یہ جھوٹا مکار ہے لیکن اس کو سچ ثابت کرنا ہے, تو وہ اڑ جائے گا, 50 دلائل دے دے گا کہ یہ تو انتہائی سچا آدمی. تو انسان عذر تو پیش کرتا رہے لیکن اپنے لیے ایک وقت رکھے رات کی تنہائی میں کبھی اکیلے بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ چلو یہ تو ہو گیا. ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں, وہ یہ کہ آپ مثلاً کسی آدمی سے ملے, آپ کو شدید غصہ آیا, بہت غصہ آیا, کسی نے بعد میں آپ سے کہا کہ بھائی اتنا غصہ آپ نے کیا, کیونکہ میرے ساتھ اوپر بیتتی ہے نا, تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اتنا غصہ کیا کیوں کیا. اب آپ لاکھ بہانے دیں گے, اس نے یہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا, وہ غصہ بالکل صحیح کیا, یہ کیا وہ کیا, ہم نے کر لیا نا, ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا, آپ وائٹ واش ہو گئے نا. اب آپ رات کو بیٹھیے اور یہ سوچئے آیا واقعا اتنے غصے کی ضرورت تھی, واقعا سوچئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اپنی خرابی کو پکڑنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر کسی نے اپنے لیے یہ سیشن نہیں رکھا تو یقین فرمائیے جس طرح یہ دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے اپنے آپ کو بھی بے وقوف بنائے گا. اور اس کا نتیجہ یہ پہنچ جائے گا, بدترین نتیجہ عمر ابن سعد, کہ ایک رات کو موقع ملا کہ اپنے عذر کو ختم کرے اور اس گناہ میں مبتلا نہ ہو, لیکن اپنے عذر کو جاری رکھا, کہا کوئی بات نہیں میں بعد میں توبہ کر لوں گا اور ابھی جا کر میں اس عمل کو انجام دے دیتا ہوں. تو عذر کی عادت نہ بننے دیں اپنے اندر, اور دوسروں کے سامنے عذر دیں بھی تو اپنی ذات کو دھوکہ نہ دیں, اپنی ذات کے اوپر گرفت رکھیں. اب ان لوگوں نے قرآن کریم پر عذر دینا شروع کیے. تین عذر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے, دو عذر بیان کیے اور تیسرے میں اس کا جواب دیا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. اور کافروں نے کہا یہ تو اس نے نعوذ باللہ تعالی جھوٹ گڑا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کام پر اس کی مدد کی ہے. نبی اکرم پہ الزام یہ لگایا کہ اے نبی آپ نعوذ باللہ تعالی یہ سب جھوٹ گڑ رہے ہیں, کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے, آپ یوں ہی لکھ لیتے ہیں, اور آپ اکیلے نہیں لکھ رہے, کچھ لوگ آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. نبی اکرم کے اوپر یہ تہمت لگائی, اللہ نے اس تہمت کا جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ کہا یہ جو بات انہوں نے کہی یہ بہت ظلم کیا ہے اور حق سے بہت دور کی بات کہی, یہ بہت ناانصافی. یعنی خدا نے متعال کہہ رہا ہے کہ یہ الزام اتنا بے بنیاد ہے کہ میں اس کا جواب بھی نہیں دے رہا. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ گڑا ہے, کسی اور نے مدد کی ہے, تو بتاؤ کس نے مدد کی ہے. جس نے مدد کی ہے اس کے پاس قرآن جیسی حکمت ہونی چاہیے تو مدد کرے گا نا, دکھاؤ کس کے پاس اتنی حکمت ہے. اور اگر اتنی حکمت کسی ایک انسان کے اندر نکل سکتی ہے تو چار آدمی لے کے تم بھی بیٹھ جاؤ, تم بھی ایسے ہی بنا کے دکھاؤ. تو قرآن کریم میں جو جگہ جگہ چیلنج کیے ہیں اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اب اس غلط بات کے اوپر ہم مزید تبصرہ نہیں کرتے. فقط جاءوا ظلما وزورا, بہت ظلم کیا ہے, بہت ناانصافی کی ہے. اب مزید تفصیل نہیں بتائی. مزید تفصیل کیا ہے؟ کہ اگر یہ نبی نے جھوٹ گڑا ہے اور لوگوں کی مدد سے گڑا ہے تو ہم نے تو دعویٰ کیا ہے کہ تم تمام جن و انس مل کر اس کی جیسی ایک سورہ بنا کے دکھاؤ. تو اگر نہیں بنا سکتے تو اعتراف کرو کہ نبی نے گڑا نہیں ہے, نبی نے کسی کی مدد سے نہیں لکھا ہے, بلکہ یہ اللہ نے مدد دی ہے, اللہ نے بھیجا ہے. وقول اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا, کہا دوسرا الزام یہ لگایا, اور انہوں نے کہا یہ تو وہی گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں اس نے قلم بند کیا ہے اور صبح شام اسے لکھوایا جاتا ہے. دوسرا ترجمہ ہوا وہ یہ کہ یہ الزام کیا ہے, الزام یہ ہے کہ یہ وہی داستانیں جو پہلے بھی ہم سنتے رہتے تھے, یہ وہی داستانیں ہیں جو پہلے بھی ہم سنتے رہتے تھے, یہ انہوں نے کہیں لکھ لی ہیں اور صبح شام ان کو بولتے رہتے ہیں اور لوگوں سے لکھواتے رہتے ہیں, یا انہوں نے لکھ لی ہیں اور صبح شام اسی کو پڑھتے رہتے ہیں لوگوں کے اوپر. یہ ایک دوسرا الزام ہو گیا, نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح سے الزام لگا دیا کہ بھئی یہ تو پرانی داستانیں ہیں, یہ پہلے سے مشہور ہیں, ان کو دوبارہ انہوں نے لکھ کر بیان کر دیا ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اللہ نے براہ راست اس کا بھی جواب نہیں دیا. جواب کیا ہے؟ آیا قرآن کریم صرف پرانی داستانیں ہیں؟ اگر قرآن کریم صرف پرانی داستانیں ہوتی تو تم یہ کہتے کہ یہ داستانیں تم پہلے سے جانتے تھے, نبی نے کوئی نیا کام نہیں کیا. تو قرآن کریم میں صرف پرانی داستانیں نہیں ہیں, حکمت کی باتیں ہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, وہ تم نے کہاں سے دیکھا, اس کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعات جو نبی نے بتائے ہیں کیا اس سے پہلے تم ایسے ہی جانتے تھے؟ تو اس سے پہلے تم ایسے نہیں جانتے تھے, بلکہ تم پتہ نہیں کیا کیا خرافات جانتے تھے اس کے نام پر. تو اب یہاں پر تمہیں حقیقت بتائی گئی ہے, جیسے کہ مثلا واقعہ اصحاب کہف کے اندر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے حقیقت بتائی, تم پہلے نہیں جانتے تھے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, کہہ دو اسے تو اس نے نازل کیا ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے اسرار ہیں. انہ کان غفورا رحیما, اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک امکان دیا ہے, کہا ٹھیک ہے تم نے ساری باتیں کر لی, اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو دل کے چھپے ہوئے اسرار بھی جانتا ہے. یعنی تم جھوٹ جھوٹ باتیں کرتے رہو, الزام لگاتے رہو, ہم نے جواب دینا تھا دے لیا, اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے جو کچھ کہا وہ ہمیں نہیں پتا کہ تم نے دل میں کیا کہا ہے. تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے اور الزام لگا رہے ہو. تو خدا دل کے چھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے, جو ان اسرار کو جانتا ہے اسی نے نازل کیا ہے یہ, اور آخر میں کیا بات کہ وہ غفور الرحیم ہے. یعنی اب بھی اگر عقل پر آ جاؤ اور واپسی کا راستہ اختیار کر لو تو وہ تمہاری گزشتہ حرکتوں کو معاف کر دے گا. تم نے بہت تہمتیں لگائیں, بہت الزام لگا دیے, لیکن پھر بھی ان کو معاف کر دے گا تو تم اس کے راستے کے اوپر واپس آ جاؤ. اس پروردگار عالم کی یہ صفت کہ وہ غفور الرحیم ہے, یہ بہت بڑی صفت ہے. کہ تمام انسانوں کو بار بار موقع دیتا ہے، تمام انسانوں کو بار بار موقع دیتا ہے جس نے جو غلطی کی ہو. مثلا ایک عالم نے غلطی کیا کی کہ اپنے علم کو بیان نہیں کیا، کہا غفور الرحیم ہے، نہیں بیان کیا، اب بیان کرو. ایک عام آدمی کی غلطی کیا ہوئی کہ اس نے اب تک علم حاصل نہیں کیا، تو کہتا غفور الرحیم ہے، اب تک علم حاصل نہیں کیا، اب علم حاصل کرو. ایک اور عام آدمی اور سب کی غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے باوجود گناہ کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، تو اگر تم آ کر توبہ کرتے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مومن ہوگا وہ صفات الہی کا ایک مظہر ہوگا، جو مومن ہوگا وہ صفات الہی کا ایک مظہر ہوگا، کہ جو صفات الہیہ ہیں ان کو کسی پست درجے میں آپ ایک مومن کے اندر دیکھیں گے، اور اس سے کہیں بڑھ کر درجے میں آپ اپنے امام کے اندر دیکھیں گے. وہی جو اللہ کی صفات ہے اس کی تجلی آپ کو اپنے امام کے اندر نظر آئے گی، بس غفور الرحیم کی تجلی بھی امام کے اندر نظر آئے گی، غفور الرحیم کی تجلی بھی اپنے امام کے اندر نظر آئے گی. اور یہ واقعہ کربلا اگر یوں دیکھا جائے تو بیان توحید ہے، واقعہ کربلا بیان توحید ہے کہ خدا نے متعال کی اوصاف کی تجلیاں امام عالی مقام نے اپنی ذات مقدس میں اس مختصر سے چند دن کے واقعے میں دکھا دی. مختصر سے واقعے میں کبھی انسان غور کرتا ہے واقعہ کربلا میں دن کتنے لگے ہیں؟ تو بہت کم دن لگے. اگر غور فرمائیے تو 2 محرم کو کربلا پہنچے اور 10 محرم کو وہ تمام واقعات ہو، تو اتنے سے دنوں میں امام عالی مقام نے سب کچھ بیان کر دیا، ہر چیز کی جو انسانیت کو نظر آنی چاہیے حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے وہ امام عالی مقام نے بیان فرمائی. تو اب اسی غفور الرحیم کو لے لیجئے، تو غفور الرحیم بھی دکھا دیا ہوں کہ جیسے ہی وہ کربلا سے ابھی پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت حر کا لشکر ملا، اور اس ہمدردی کے ساتھ، یعنی انسان سوچے کبھی کہ امام عالی مقام کا دل دوسرے انسانوں کے لیے کتنا دکھا کرتا تھا، کہ ابھی یہ دشمن ہے، یہ جو آیا ہے امام عالی مقام کے سامنے یہ دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، یہ چھوڑے گا نہیں، 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے اور اس ارادے سے آیا ہے کہ سختی کرے گا، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں سختی کرنے آیا ہوں، اور امام عالی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمیں تمہاری سختی سے کوئی سروکار نہیں، پیاس پر ہمارا دل دکھ رہا ہے، تمہاری پیاس پر ہمارا دل دکھ رہا ہے. تو حضرت حر نے پہلے اپنی پیاس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، امام علی مقام نے پہلے تذکرہ کیا. حضرت حر نے نہیں کہا تھا کہ امام میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلائیں، وہ تو یہ کہنے آئے تھے میں آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کا راستہ روکنے آئے ہیں. امام علی مقام نے پہلے پیاس کا تذکرہ کیا، کہا تم راستہ روکنے آئے ہو کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہارے ہونٹ کیوں خشک ہیں، تمہارا چہرہ کیوں زرد ہے؟ تو پہلے خود پیاس کو بھانپ دیا، اور جیسے ہی پیاس کو بھانپا اور ان سے علت پوچھی تو کہا کہ ہم پیاسے ہیں. فرمایا بس اب یہی معاملہ ہے کہ تم پیاسے ہو تو اب باقی باتیں بعد میں چھوڑ دو، ابھی تمہاری پیاس برطرف کرنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری. اب آدمی یہ سوچے کہ اے مولا اس کو اگر پیاس میں چھوڑ دیتے تو یہ آپ کا کمزور دشمن بن جاتا، یہ اپنی طاقت سے کم ہو جاتا، اور طاقت سے کم ہو جاتا تو آپ اس کا مقابلہ کر لیتے. تو امام علی مقام فرمائیں گے کہ جب یہ پیاسا نہ رہا میں نے تو تب بھی مقابلہ نہیں کیا، جب اس نے پیاس بجھا لی اپنی تو زہیر ابن قین آئے امام علی مقام کے پاس اور کہا کہ مولا یہ 1000 کا لشکر ہے، ہماری تعداد تو کم ہے ابھی بھی، لیکن اس 1000 کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے اور انہیں اٹھا کے پھینک دیں گے، پھر ہماری مرضی ہم جہاں چاہیں گے پڑاؤ ڈالیں گے. سادہ جواب امام علی مقام نے کیا دیا؟ وہ یہ کہ جس نے ہم پر حملہ نہیں کیا ہم اس پر حملہ نہیں کریں. یہ امام علی مقام کی اس نفس کی بلندی کہ امام علی مقام نے پہلے تو اس دشمن کی پیاس بجھائی اور اس کے بعد دشمن پہ حملہ بھی نہیں کر رہے، کہہ رہے پہلے یہ حملہ کرے پھر میں حملہ کروں گا ورنہ میں حملہ بھی نہیں کروں گا. اور امام علی مقام کی نسل یقین فرمائیے، وہ جو ہمارے پاس زیارات کے اندر ہے، زیارت عاشورہ کے اندر ہے، کہ وہ پاک و پاکیزہ گودیاں جس کے اندر یہ پلے ہیں وہ یہ سکھا رہی تھی. یہ واقعہ کربلا امام علی مقام جن گودیوں میں پلے تھے وہ بتا رہی تھی کہ یہ حسین واقعہ کربلا کر گزریں گے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی گودی میں پلے ہیں نا، یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گودیوں میں پلے ہوئے ہیں، یہ نبی اکرم کی گودیوں میں پلے ہوئے ہیں. تو یہ خاندان انہیں بتا رہا تھا کہ اے حسین کبھی کسی کی پیاس کو نظر انداز بھی نہ کرنا، ہمیشہ جو پیاسا نظر آئے ان کی پیاس کو بجھا دینا. تو چاہے وہ رسول گرامی کی سیرت ہو کہ وہ یہودیوں کو بھی پیاسا نہیں دیکھتے تھے, چاہے وہ امیر المومنین کی سیرت ہو کہ انہوں نے معافیہ جیسے دشمن کے لشکر کو بھی پیاس برداشت نہیں کرنے دی, اور چاہے وہ امام حسین علی مقام کہ غور جیسے لشکر کو بھی کہا کہ ہم تمہاری پیاس پر تحمل نہیں کریں گے, ہم تمہیں پیاس ضرور بجھائیں گے. اور بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اے اشقیا تم نے دشمن کا, تم دشمن تھے, تم دشمن بن کے مقابلہ کر رہے تھے, یہ حسین کے اوپر پانی بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حسین کے اوپر پانی بند کر دیا, اس کے اوپر کہ جو خود ساقی کوثر کا بیٹا تھا, کہ جس کے پاس تم نے قیامت کے دن پیاسا پہنچنا تھا, اس نے تمہاری پیاس کو سیراب کرنا تھا, اور تم نے اسی کے اوپر پانی کی بندش لگا دی. ایک موقع عاشور کے دن عجیب آیا کہ جب امام عالی مقام کے لشکر میں پیاس بڑھ گئی اور کچھ اصحاب نے پانی کی طرف دیکھا, تو ان لعینوں میں سے ایک لعین نے کہا کہ آج تمام جانوروں کے لیے پانی ہوگا لیکن لشکر حسین کے لیے پانی نہیں. کہا سب کے لیے پانی ہوگا لیکن لشکر حسین کے لیے پانی نہیں ہوگا, اور اگلا جملہ بہت سخت ہے اور کہا کہ حسین کے بچوں کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا. تو میں یہ بس عرض کروں گا کہ اے لعینو, اس دنیا کے اندر حسین کے بچوں کو پیاسا رکھ سکتے ہو, لیکن قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ اس کے نانا نے حوض کوثر سے تمہیں سیراب کرنا تھا, امام علی مقام نے سیراب کیا, لیکن حور کے دل پر حق کا تیر چل گیا اور ان کے دل پر جا کر بے وس ہوا کہ جس امام نے اتنا احسان کیا اسی کا میں نے راستہ روکا ہے, اسی کے لیے مصیبت کا سبب بنا ہوں. شب عاشور گزار لی, صبح عاشور امام علی مقام کی خدمت میں آنے کا ارادہ ہوا. خدمت میں پہنچے اور وہ خاص انداز کہ کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو, مقام کی آنکھوں کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا. لیکن حور کو نہیں معلوم کہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ غفور الرحیم کا مظہر ہے, وہ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا, کہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے فوراً حور کو تھام لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ حور تم ہمارے مہمان بن کر آئے ہو, ہم تمہیں ضرور معاف کریں گے اور ہمارے در پہ معافی ملتی ہے. حور سرفراز ہوئے, مولا سے ارشاد کی کہ اے مولا اگر میری معافی کو قبول کر لیا ہے تو میری قربانی کو بھی قبول فرمائیے, سب سے پہلے میں قربان ہونا چاہوں گا. بس وہ منظر انتہائی کا سار کے ساتھ کہ اپنے فرزند کو روانہ کیا اور بیٹے کو بھیجا, تو کسی نے پوچھا کہ اے حر اپنے بیٹے کو اپنے سے پہلے بھیج رہے ہیں, بیٹے کی شہادت کا تحمل بہت سخت ہوگا. تو بس اتنا کہا کہ چاہتا ہوں دیکھوں مولا کے لیے اس کے فرزند کی شہادت کیسی ہوگی, کہ مولا کے لیے علی اکبر کی شہادت کیسی گزرے گی, اور یہ کہہ نہ پائے ہوں گے امام حسین کے سامنے. بس اپنے بیٹے کو روانہ کیا, ایک موقع پر وہ فرزند جلیل شہید ہونے کے لیے گرا, جب زمین پر گرا تو اپنے باپ کو آواز دی, جیسے ہی حضرت حر قبر تھام کے بڑھے امام علی مقام سامنے آ گئے, کہا اے حر تم نے بہت کام کیا ہے, تم اپنا لشکر چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے, تم نے ہم پیاسوں کا ساتھ دینا قبول کر لیا, ہم مظلوموں کا ساتھ دینا قبول کر لیا, لیکن حور جوان کا لاشا اٹھانا یہ تمہارے بس کی بات نہ رہے گی, تمہارا احباب جائے گا اور تمہارا احباب تمہارے بیٹے کا لاشا اٹھائے گا. میں کہوں گا سلام آپ کی عظمت کو ہے مولا, لیکن کاش جب آپ علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور علی اکبر کا وہ ایڑیا رگڑنا اور آپ کا لاشے کو اٹھانا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد, بے حق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کو جو صاحبان علم قرار دیے ہیں, اے پاک پروردگار تو نے قرآن کریم کی تعلیمات سے منور ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار پرچم اسلام کو فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار جو ہمارے مرحومین ہیں تو ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. اے پاک پروردگار ہمارے جو مومنین و مومنات مشکلات میں ہیں، پاک پروردگار بالاخص وہ مومنین جو قید و بند کی صعوبتوں کو گزار رہے ہیں، تو ان کو جلد از جلد آزادی اور رہائی عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار دے دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص تمام مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے، بالاخص ان شہداء کے لیے جو اس سال واقعہ عاشور میں دنیا کے مختلف مقامات پر شہید ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، درود دجير محمد وآل محمد۔